چل رہی ہے حدود الہی پر کہ اللہ نے ایک حدود کا تعین کیا ہے اور یقیناً خدا بہتر جانتا ہے انسان کے لیے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں بہت سادی سی مثال ہے, اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں بناتے بھی ہیں, بنی ہوئی خریدتے بھی ہیں, اور ظاہر ہے جو شخص جو چیز کو بناتا ہے وہ اس کے چیزوں سے واقف ہوتا ہے, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, یہ کہاں نقصان دے سکتی ہے, کہاں یہ فائدہ دے سکتی ہے. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انسان لکھا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی دوائی ہوتی ہے اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس کو عمل کیا جائے. خود عمل کیا تو ہو سکتا ہے یہ گولی صحت کے بجائے موت بھی دے سکتی ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اسی طرح جس پروردگار نے کائنات کو بنایا ہو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں, اس کائنات میں, اس مخلوق میں رہنا کیسے ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اب انسان اپنی طرف سے خود بولے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا مولانا, ویسا ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہے, یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہوا. تو بھائی اللہ سے پوچھو, اللہ سے پوچھو, اللہ سے کہاں پوچھے, اللہ مل ہی نہیں رہا ہے, اللہ کیسے ملے گا, اللہ کو ڈھونڈیں گے تو ملے گا. اور وہ خدا جو دلوں میں بستا ہو اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, خدا تو دلوں میں بستا ہے. خود اصل میں ہم گھوم بھاگ رہے ہیں, خدا تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, انسان کے قریب ہے, ہم دور ہو گئے ہیں. یعنی میں, یعنی بہت اچھا کسی عالم دین نے, عارف تھے, جملہ بیان کیا کہ میرے اور خود میرے, یعنی میرے اور میرے سے بھی زیادہ نزدیک میرا پروردگار ہے. یعنی خود میں بھی کہوں کہ میں ہوں, یہ میرا بدن ہے, یہ میرا دل ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری نہ, وہ اس میرے اور میں کے وجود سے بھی قریب وہ پروردگار ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے. جو اتنا نزدیک ہو وجود کے انسان کے, یعنی گویا نزدیک ہونا فزیکل تو نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یہ ممبر میرے نزدیک ہے، یہ کیمرہ میرے نزدیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکان رکھتا ہے. خدا تو کسی مکان اور زمان میں آتا ہی نہیں ہے. تو اس کا قرب کیا ہے؟ اس کی نزدیکی کیا ہے؟ وہ ہے کیا کہ میں کہوں کہ وہ میرے وجود کے نزدیک ہے؟ اصل یہ خود بھی عرفا کے نزدیک بات مانے نہیں رکھتی ہے. اصل سارا وجود ہی اسی کا ہے. میں خود اس کے وجود میں ضم ہوں. وہ کوئی بھی چیز خدا سے باہر ہے، مگر بحث تھوڑی سخت ہے. وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے مد نظر کہ وحدت وجود اور جو ہے وہ اسی کے اندر انسان جو ہے وہ اس کو بیان کرے. فلاسفر نے اس کو بیان کیا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کسی اور موقع پر، کہ انسان اس کائنات میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ ایسا کیوں، میں ویسے کر رہا ہوں، اصل میں وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. خود شخص گزر رہا ہے اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بڑے تکبر کے ساتھ اور آپ کے اندر بڑا وہ ہے. امام نے فرمایا تکبر صرف خدا کی ذات کے لیے ہے اور کسی ذات کے لیے نہیں. ہاں، جسے تم تکبر سمجھ رہے ہو میرے لیے وہ عزت ہے جو خدا نے مجھے دی ہوئی ہے. خدا جسے چاہے عزت دے، اسی کو عزت ہے. تکبر صرف اس کی ذات کو ہے، وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل کوئی اور چیز اس سے بزرگ ہے ہی نہیں، کوئی اس سے بڑا ہے ہی نہیں. مگر وہ ہے کہاں؟ وہ تو ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن میری زندگی میں کہاں ہے خدا؟ میری زندگی، کیونکہ اصل میں دیکھیں میری زندگی میں خدا نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کے حدودوں کو سمجھ نہیں پا رہا. کیوں مجھ سے غلطی ہوتی ہے؟ کیوں ایک جوان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے؟ کیوں میری زبان غلط اٹھتی ہے؟ کیوں میری نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی؟ کیوں کیوں کیوں؟ یہ سارا کیوں کی پوری لسٹ ہے. کیوں؟ مگر خدا نہیں ہے، خدا دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے تو پھر میں کیوں غلطی کر رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کو محسوس نہیں کر رہا. محسوس نہیں کر رہا. کیسے محسوس کریں؟ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جوان کو سمجھانے کے لیے، بزرگ تو ماشاء اللہ ساری چیزیں جانتے ہیں. جوان، اگر آپ کسی کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے اور اگر آپ خدا نخواستہ کچھ غلط چیز انٹرنیٹ پہ کھل بھی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ دروازے میں سوراخ ہے اور اس سوراخ سے کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ ذرا سا دیکھنے کا شک بھی ذہن میں ہو، تو کوئی چیز اگر کھل بھی جائے تو آپ اس کو فوراً بند کریں گے، بٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ نہ لے. کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اب آپ اس دیکھنے اور نہ دیکھنے میں جو بھی پرسنٹیج ہے، لیکن آپ اس کے دیکھنے کو محسوس کر رہے ہیں. مگر خدا ہر وقت ہماری زندگی کو دیکھ نہیں رہا، ہم محسوس نہیں کر رہے. ہم اسے ایک چھوٹے سے سوراخ سے تو ڈرتے ہیں، کیمرے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے تو ڈرتے ہیں، مگر وہ جس کے اتنے بڑے بڑے کیمرے کائنات کے ہیں، کائنات امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ کائنات محضر خدا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کائنات پوری خدا کے سامنے حاضر ہے. حاضر. آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ آپ بولیں گے پانچ. بولے آپ نے تو دیکھی نہیں. کہا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاضر ہے، بدی ہے، میرے سامنے پانچ ہیں. خدا کے آگے پوری کائنات حاضر ہے. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ کائنات محضر خدا است، در محضر خدا معصیت نہ کرے. خدا کے آگے پوری کائنات حاضر ہے، خدا کے سامنے گناہ مت کرے، خدا دیکھ رہا ہے. انسان کیوں؟ آیت اللہ عثمان بحیث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے نا، کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں گناہ کرے گا. آپ کو احساس ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. حتیٰ انسان اپنی سوچوں کو بھی محدود کر دیتا ہے. کیوں؟ کوئی سوچ ہے انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، غلط بات آ سکتی، کچھ بھی آ سکتا ہے، جیسے آنے لگے. اب خدا صرف اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، خدا تو اندر بھی دیکھ رہا ہے، خدا تو اندر بھی دیکھ رہا ہے نا، اندر بھی تو پورا سسٹم ہے نا چلنے کا، اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ سوچ کیا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ چیزوں کو کنسٹرکٹ کرتی ہے. پہلے چیز انسان کے اس ذہن میں وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر میں سوچوں میں نے فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ جا کر میں نے فلانا چیز کھانی ہے. اب میں وہاں گیا نہیں ہوں، مگر وہ چیز میرے، وہ جگہ میرے ذہن میں آ گئی، چاہے کتنی بھی دور تھی، لیکن میں اس کو سیکنڈ، ملی سیکنڈ میں اپنے ذہن میں اس کو لے آیا. چاہے جتنی بڑی جگہ ہے وہ میں نے اپنے ذہن کے اندر سما دی، جو کھانا ہے وہ بھی سما دیا، شاید اس کا ذائقہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہو. یعنی گویا میرا ذہن وجودوں کو تخلیق کرتا ہے، تخلیق کرتا. اب اگر میں کوئی غلط چیز سوچوں گا تو یہ نہیں ہے کہ بس سوچی، نہیں، وہ خلق ہو گئی، وہ ڈرا ہو گئی. جیسے آپ کسی جگہ پر اسکیچ بنا رہے ہیں، اچھا اسکیچ اگر آپ پینسل سے بنائیں گے تو آپ ربڑ سے صاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ اسکیچ پرمننٹ مارکر سے بن جائے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو صاف ہی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ وہ وہیں رہ جائے گا. جو انسان سوچتا ہے وہ سوچ مخلوق بن کر عالم برزخ میں وہیں رہ جاتی ہے. کیوں انسان غلطی کرتا ہے؟ کیوں انسان گناہ کی طرف متوجہ؟ کیوں کیوں منع کیا گیا ہے کہ برائی کے بارے میں سوچو مت؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے برائی کروائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو مخلوق بن رہی ہے، وہ مخلوق کہیں تو اثر دکھائے گی. ہاں البتہ پروردگار کا لطف ہے، دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے نہیں کیے. برائی اگر آپ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص برائی کی نیت کرے اور برائی نہ کرے تو خدا اس کو اس کا عذاب نہیں دیتا، لیکن نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ بھی کرے تو اس کا ثواب اس کو دے دیتا ہے. لیکن برائی سوچے نہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو برائی سوچ رہا ہے یہ اس کے روح کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی، اثر انداز ہو جائے گی. اس لیے انسان بار بار سوچتا ہے تو انسان، رجب علی خیات جو بہت بڑے عارف تھے، درزی تھے، خیات درزی کو کہتے ہیں، درزی تھے لیکن بہت بڑے عارف تھے، وہ ایک دن گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک جانور ہے، گھوڑا یا خچر، اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور ان کے قریب سے گزر گئی، ان کو لگی نہیں، گزر گئی. یہ بیٹھ گئے وہیں پر اور سوچنے لگے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیوں ہوا. ہم اللہ کے ولی اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو ناپ تول کر گزارتے تھے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. تو خیال آیا کہ تم نے فکر گناہ کیا تھا، خدا نے تمہیں خبردار کیا ہے. فکر گناہ، اصل فکر کرنا. ہم بات کرتے ہیں میری زندگی میں بڑی پرابلم ہے مولانا صاحب، میری زندگی میں بڑے مسائل ہیں. آپ اپنی سوچوں کا خیال کریں، سوچتے کیا ہیں، سوچے کیا ہیں، دوسرے شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے ذہن میں سوئے زن رکھیں گے، خام خام لوگ انسان برائیاں رکھے گا کہ یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، اور یہ ایسا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں پھول جھڑنے شروع ہو جائیں گے؟ جو کریں گے وہی بھریں گے. بھائی اچھا سوچیں، اچھا بولیں، جب اچھا سوچیں اچھا بولیں گے تو خود بخود سب اچھا ہوگا، چاہے کوئی برا کرنے کی کوشش بھی کرے آپ کے ساتھ. اور یہی تو ایک معاشرہ چاہیے. اللہ نے محترم، ہم کیوں نہیں حدود الہی کو پہچان پا رہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان رہے. پہلے تو بات ہے ہم اپنے آپ کو تو پہچانیں، پھر حدود الہی کو پہچانے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ان حدودوں کو معین کیا. اسے باہر مت نکلو، اس کو توڑو مت. اسے باہر نکلو گے، اس کو توڑو گے، تمہارے ساتھ نقصان ہے، تمہیں نقصان ہوگا، تم ضرر کے اندر ہو. یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. اب انسان چڑھتے ہوئے جہاز میں سے کھڑکی توڑ کے کود جائے تو نقصان کس کا ہے؟ انسان کا اپنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کو فائدہ سمجھ رہا ہے وہ فائدہ نہیں ہے. دیکھنے میں سب اچھا لگتا ہے لیکن ذرا اس کے وجود کے ساتھ چپا جاتا ہے. عزیزان محترم، میں معذرت بھی چاہوں گا، کل ایک تو میں لیٹ آیا، بھارت جو بھی ٹریفک تھا جیسا بھی تھا، اور اس کے بعد ہم نے مجلس بھی لمبی کر دی، تو بعد والی مینجمنٹ سے، مجلس والوں سے میری معذرت کہ بہرحال مجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ مجھے جلدی اتر جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی مجلس بھی تاخیر ہے. بہرحال ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور یہ ہماری بہرحال ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم آپس ہی میں صحیح نہیں چلیں گے تو اس کے ساتھ کون صحیح ہوگا جو کائنات کو صحیح کرنے والا ہے؟ تو وہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، اب یہ حدود الہی جو خدا نے معین کیے ہیں، ہماری گفتگو سورہ مجادلہ کے ذیل میں، کہ ایک وہ ہے معاہدین جنہوں نے حدود الہی کو توڑنے کا پلان بنایا ہوا ہے، وہ خود بھی توڑتے ہیں اور خود ان نئے حدودوں کو معین کر رہے ہیں جس میں دوسرے لوگ شامل ہو کر اللہ کے حدود سے باہر نکل جائیں، یہ معاہدین ہیں. لیکن جنہوں نے خدا سے معاہدہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے خدا کی طرف ہیں، جو خدا کے جو حزب الہی ہیں، جو اللہ کا گروہ ہے، وہ اس گروہ کے ساتھ بالکل بھی اٹیچ نہیں ہوتا، کسی بھی طریقے سے وہ ان سے نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو معاہدین ہیں، یہ جو اللہ کے حدود توڑ رہے ہیں، جسے سورہ مجادلہ جن کا ذکر کرتی ہے اور جن کے بارے میں کہتی ہے کہ اہل نجوہ ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے پلاننگ بناتے ہیں، یہ حزب شیطان ہے. یہ کیا چاہتی ہے؟ یہ اللہ کے حدودوں کو توڑ کر ایک نئے حدود معین کر رہی ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں، وہ جو دوسرا گروہ ہے، جو حزب الہی ہے، وہ ان سے کسی بھی طریقے سے رابطہ نہیں رکھتا. کیوں؟ چاہے وہ دوسری قرآن کی آیتیں بھی بیان کرتی، تفاصیل بیان کرتی، چاہے وہ ان کے ابا اجداد کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے باپ میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کی فرزندان کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ گروہ اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے تو کوئی بھی رشتہ ہے، یہ ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، یہ ان سے ملتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ کیوں ان میں سے ہے؟ کیوں قرآن اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ کیوں وہ تمہارے فرزند بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے ابا اجداد ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گروہ ہے اس نے نفاق کا چہرہ اوڑا ہوا ہے، وہ واضح کھل کے نہیں ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، ہیں تمہارے اندر ہی سے. لیکن اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کو مومن کا آئینہ ہے. اسلام میں ایک دوسرے کا آپ کو خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو ملنا جلنا ہے. حتیٰ یہاں تک روایت ہے، اگر کوئی شخص سائل، کوئی حاجت مند آپ کے دروازے پہ آئے اور آپ دروازہ بند کر دیں، ولایت کٹ جاتی ہے اس شخص کے وجود میں سے. اتنا سخت ہے کہ کسی کو دھتکار دیں، کسی کو خالی بھیج دیں، منع کر دیں گے، کچھ نہیں. اتنا اسلام کنیکشن میں امپورٹنٹ ہے. صلہ رحمی کریں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے بھائی سے کوئی لا تعلق ہی ہے، صلہ رحمی کریں. میں پہلے بھی واقعہ پڑھ چکا، ہی رجب علی خیات کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا وکیل تھا، اس کا کوئی کیس تھا، اس کی فائل کھو گئی، قاضی تھا، اور وہ اگر اس کو نہ ملتی تو اس کی جان خطرے میں تھی، بہت پریشان. اس نے بڑی کوشش کر لی، اس کو نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے بولا فلانے شخص کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہارا کوئی مدد کرے. تو رجب علی خیات کے پاس پہنچا تو کہا میری کچھ مدد کر دے اس معاملے میں. کہا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا تمہاری بہن جس کے شوہر کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تم نے اس کے اور اس کے یتیم بچوں کا کئی عرصے سے کچھ پوچھا نہیں ہو کس حال میں؟ کہا جب تک ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھو گے فائل نہیں ملنے والی. یعنی دیکھ رہے ہیں، یعنی زندگی میں گرفتاری پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے اطراف سے غافل ہے. یہاں تک دین وہ کہہ رہا ہے چل کے جاؤ، قدم بڑھ کے جاؤ، چند قدم جو خدا کو پسند ہے اس میں سے ایک قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے چل کر دوسرے کو منانے جائے. لیکن وہیں پر یہی اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ یہ تمہارے رشتہ دار، تمہارا بھائی، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارا کوئی بھی قریبی خونی رشتہ بھی اگر خدا کے حدود کو توڑنے میں ہے تو ان سے تعلق توڑ دو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جانے والے. ارے وہ تو جاننے والے، وہ تو رشتہ دار ہیں، وہ تو یہ ہے، یہ تو ہماری بڑے عرصے سے مجلس ہو رہی ہے، ہمارا تو یہ کام بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اگر حدود الہی برقرار ہے بسم اللہ، اور اگر حدود الہی برقرار نہیں کیے جا رہے ہیں تو خلافظ. نو آپشن. نہیں، سب کو سننا ہے مولانا، یہ بھی سننا ہے، وہ بھی سننا ہے. مزہ نہیں آتا نا، وہ تھوڑا سا وہ بھی سننا پڑتا ہے. مزے لینے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ مجلس میں، تفریح کرنے خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، مطلب انسان نہ. اصل حدود الہی ہے، حدود الہی کو تعین کرنے کا معاملہ ہے، میرا آپ کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ الہی معاملہ ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، اس کو بھی نہیں مان چلتا ہے مولانا صاحب، چلنے دیں گے کیسے چلنے دیں گے، معاملہ میرا آپ کا نہیں ہے. ہم تو پھر ابھی بہت پیار سے گفتگو کرتے ہیں جانے محترم. وہ جب آئے گا نا، وہ ذوالفقار سے باتیں کرے گا، وہ ذوالفقار سے باتیں کرے گا. تو پیار سے ہم سمجھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ کیوں ہم اپنے آپ کو حزب شیطان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مومن تو دیکھیں، مومن کے اندر تو ایمان ہے نا، اور ایمان ہے. کیوں ہم اپنے ایمان سے نکل کر خامخواہ کسی اور کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کیوں ہم اس ان کے چکر میں پڑے ہیں جو ہمارے دلوں سے ایمان کھینچنا چاہتے ہیں؟ اور یہ ہم بعد میں پچھتائیں گے کہ یہ ہم غلط کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر. سب ایک ہوں ایمان کے لیے، ایمان کی طرف. ان کا کام یہی ہے، وہ جنہوں نے حدود الہی کو توڑنا ہے وہ ہمارے دلوں سے ایمان ہی تو کھینچنا چاہتے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو اور کیا چاہیے؟ آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو مگر آپ کے اندر ایمان نہ ہو تو کس کام کا ایمان؟ پروردگار نے جہاں پر مقربین اور اصحاب یمانہ اور ایک سب الگ الگ اصحاب کا ذکر کیا ہے، وہاں مقربین کے لیے کتاب الحجہ میں بھی، اصول کافی کے اندر بھی حدیث بیان ہے آئمہ سے کہ جو مقربین ہیں ان کے پاس پانچ روحیں ہوتی ہیں، پانچ روح مقربین کے پاس. پہلی روح کون سی ہے؟ روح القدس، جو کبھی بھی سوتی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتی، کبھی کوئی غلطی. پروردگار نے جو انبیاء کو اور آئمہ کو روح القدس عطا کی، جو ہر وقت خدا کی طرف سے معین ہے ان کی تربیت کے لیے، نہ وہ سوتی ہے نہ وہ، کوئی غفلت نہیں ہو سکتی اس سے، روح القدس کی طرف سے. وہ روح ہر وقت مقربین کے ساتھ ہے، اور آئمہ کے ساتھ آپ دیکھیں، انبیاء کے ساتھ ہمیشہ روح القدس رہے. دوسری روح روح الایمان ہے، تیسری روح روح القوا ہے، چوتھی روح الشیبہ ہے، پانچویں روح المدرج کہ جس کو روح بدن بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے بدن کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے. اب روح ایمان جو ہے وہ حزب الہی کو دی جاتی ہے، روح ایمان وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن روح ایمان کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے کہ خدا کا خوف ہے، اور خدا کا خوف ان کو مجبور کرتا ہے، اس روح کو جو اس کے بدن میں ڈالی جاتی ہے، یہ اس کو آگے کی طرف حرکت کر دیتی ہے، یہ اس کو کاموں کی طرف حرکت دیتی ہے. اب ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو پروردگار نے مومن کو عطا کی ہوئی ہے. یہ مومن کو خدا نے ایمان جو عطا کیا، یہ خدا کی طرف سے بڑی نعمت ہے مومن کو قائم رکھنے کے لیے. مومن ہے کیا؟ ایمان والے، ایمان والے. ایمان کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی جبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایمان ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. یعنی یہ ولایت ایمان ہے، اصل میں یہ ایمان ہے، یہی ہے کہ یہ جہاں ہے مومن خوش ہے، مومن شاد ہے، مومن قوی ہے، مومن کے اندر ہمت ہے، ارادہ ہے، یہ ایمان اس کے اندر ہے. اور جہاں یہ ایمان نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں بغض ہے، وہاں کینہ ہے، یہی سب. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ جب ان کا نام لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے ایمان والا کون ہے اور بغض والا کون ہے. یہ اللہ ماشاءاللہ حدیثیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے نہیں تو نہیں یہ ساری باتیں, لیکن میں جس طرف آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے اس روح ایمان کا. یہ روح ایمان, یہ وجود ہے جو کائنات میں پروردگار نے خلق کیا مولا کی صورت میں, یہ اصل میں روح ایمان ہے. یہ ہے وہ وجود کہ جب اندر ڈال دیا جاتا ہے تو پھر انسان, کیونکہ ہماری بحث بہرحال حزب الہی کی ہے, ایک گروہ جو اس گروہ کے مقابلے میں اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. کیوں تیار کرنا ضروری ہے, کیوں تیار ہے؟ کیونکہ وہ حزب شیطان یہ پرانا ہے. یہ حزب شیطان جو ہے یہ جس کے اندر یہ جو حدود توڑنا ہے, یہ نفاق بہت پرانا ہے, یہ تاریخی ہے, یہ اچانک سے نہیں ہوتا. یا آپ بولیں اچانک ہوا 61 ہجری میں بھی یہ اچانک نہیں ہوا, یہ بڑا پیچھے سے نفاق چلتا آ رہا تھا اور یہ شیطان اس کے پیچھے پیچھے بالکل ہے. اور یہ پہلے سے جہاں جب حضرت آدم کو خلق کیا اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اب ظاہر ہے جب یہ معاملہ ہے تو یہاں پر حدود الہی کو معین کرنے کے لیے حزب الہی بھی ہے. اب حزب الہی کی بابصیرت ہونا, شجاع ہونا, مضبوط ہونا, طاقتور ہونا, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ. خدا نے اس وجود کو خلق اس لیے کیا کہ یہ وجود جہاں ہوگا وہاں پر ناکامی نہیں ہے, وہاں اگر تنہا بھی ہے تو بھی کمال پر ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں رسول خدا کی جو حدیث ہے, ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں. یعنی ہم تو خیر بچپن سے مولا کو جانتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا, لیکن جو امام علی کو نہ جانتا ہو اور پھر ریسرچ کرے اور پھر پہچانے کہ یہ کیا ہے, تو مزہ وہاں آتا ہے. جب تشنگی بڑھا کر جب آدمی مراتب کو طے کرتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ چاہے اسی دار پر مجھے لٹکا دیا جائے, مجھے مار دیا جائے, میری زبان کاٹ دی جائے, مگر میں علی کا ذکر نہیں چھوڑوں گا. پروردگار نے خلق کیا. وہ حدیث جو ہے کہ حضرت عمار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فتنہ ہے بعد میں کیا کروں, تو ایسے میں حضرت علی چلتے ہوئے آ رہے تھے, کہا کہ پوری دنیا کے انسان ایک وادی میں ہو, پوری دنیا اور علی ایک وادی میں ہو, حق یہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار اتنی مخلوق, اتنی تیری کائنات, یہ سب ایک اور یہ ایک, معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں, یہ ہی وجود ہے کہ جس کو ہر دلوں پہ حاکم ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر حزب الہی بنے گی, اور چاہے وہ تھوڑے ہی سے کیوں نہ ہو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں 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 بھائی, پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں اور ایسے ٹینک بنا دیں کہ جب وہ چلے تو اس پہ زلزلے آئیں زمین پہ, اور اسے ایک ٹینک میں 18 فوجی بیٹھے ہوئے ہوں, کیا ہیبت ہوگی ان ٹینکوں کی. چاہے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی جڑ جائے, پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا گروہ اٹھے گا, ٹھیک ہے, وہ اٹھے گا اور ایک ایسا میزائل پھینکے گا جو اس پورے ٹینک میں جہاں صرف ایک جگہ ہوگی جہاں یہ لگنا ہوگا وہیں جا کر لگے گا. بتانا کیا چاہ رہے ہیں, تم دنیا کی طاقتیں جوڑ لو, ہم علی کے چاہنے والے ہیں. یہ ہے, سمجھ ہی نہیں پا رہی دنیا. بھائی سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہیں, تاریخ سے سمجھانا چاہ رہے ہیں, تم غفلت کے پردوں میں گھوم رہے ہو, تم پتہ نہیں کن چکروں میں ہو. ہم تمہیں صحیح چکر لگوانا چاہ رہے ہیں, تم خامخواہ گھومے جا رہے ہو, گھومے جا رہے ہو, گھومے جا رہے ہو. بھائی ولایت نہیں ہوگی تو گھومتے ہی رہو گے. اب آپ دیکھیں نا, یہ حدود الہی ہیں, اس کو نہیں توڑ سکتے. آپ کیسے توڑیں گے؟ آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ جتنا توڑنے کی کوشش کریں, ایک علی کافی ہے, ایک علی کافی ہے. اب دشمن, میں مجبور ہوں کیونکہ بہرحال میں اگر دشمن کو نہیں کھولوں گا تو آپ پہچانیں گے نہیں. دشمن اور ابھی تو بڑا زخمی ہے دشمن, آج کل بہت زخمی ہے. یعنی اس محرم میں تو اس کو اتنی لگی ہے نا, اور ایک ایک کونے سے مار کھا رہا ہے وہ لبنان کے بارڈروں سے شروع لگنا شروع ہوئی ہے اس کو, وہ پورے خطے میں مار کھا رہا ہے, جہاں جہاں آپ دیکھیں اس کو مار کھا رہا ہے. او بیٹا ہم سے مقابلے کے چکر میں پتہ نہیں کون کون اڑ جاتا ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. انسان کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے, وہاں ٹکرا رہا ہے جہاں وجودوں میں ولایت سرشار گھوم رہی ہے, وہاں ٹکرا رہا ہے وہاں. یعنی 100-200 سالہ پلاننگ کو علی والوں نے نابود کر دیا, نابود. ایک علی والا کھڑا ہوتا ہے بس, ایک علی والا, یہ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں, نیندیں نہیں آتی ان لوگوں کو. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ یہ اپنی بڑی بڑی محفلوں میں نجوہ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, ان کا کیا کریں, ان کو کیسے روکیں. ایک کو روکیں 10 پیدا ہو جاتے ہیں, ایک کو مارے 100 نکل آتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور یہ سمجھ گئے ہیں کیوں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نجوہ کر لیں, یہ حدود الہی توڑ لیں, کتے پر یہ ناکام ہو جائیں گے جیسے ان سے پہلے ناکام ہو گئے تھے. قرآن کا وعدہ ہے, جانے والا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, اصل میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے, ہونا وہی ہے جو خدا کا وعدہ ہے. اب یہ حزب الہی جو ہے یہ کیوں اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جاتی ہے, کیونکہ یہ جو حزب الہی ہے یہ اسی عالم میں رہتے ہوئے جنت کی سیر کرتی ہے, اسی عالم میں رہتے ہوئے. یہ کیوں جنت کی؟ کیونکہ جنت پہلا درجہ ہے, پھر رحمت الہی ہے, پھر مقام رضوان ہے. یعنی پہلے آپ یہاں سے خوب بہشت تک پہنچے, پھر رحمت تک, رحمت الہی حاصل ہوئے, پھر مقام رضوان, یعنی خدا راضی ہے. راضیتم مرضیہ, اللہ تم سے راضی ہے, تم خدا سے راضی. یہ معاملہ میں نے پہلے بھی 10 دن کہا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. ہم اس کو جو زاویوں سے دیکھ رہے ہیں وہ اتنا سادہ معاملہ یہ نہیں ہے. کیوں ایک شخص کے لیے, پوری تاریخ ایک شخص کے لیے, کتنی ہزار مسجدوں سے اس ایک ہستی کے لیے تبرک کیا جاتا تھا؟ کیوں؟ تاریخی بات ہے نا, رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد سے, اور پھر کچھ عرصہ, اور پھر شام کی خلافت نے جو کام شروع کیا, کیا کتنی ہزار مسجدیں تھیں, اور صرف حضرت علی پر جو ہے وہ غلط لفظ غلط نام استعمال کیوں کیوں کر دیا؟ کس نے ان کو کہا تھا یہ کرو؟ یعنی کچھ لوگوں نے بیٹھ کے نجوہ کیا تھا، باتیں کی تھی کہ اگر اس دین کو خراب کرنا ہے تو علی کو ہٹانا پڑے گا، علی کو ہٹانا پڑے گا. وہ یہ ہٹایا انہوں نے، پوری کوشش کر لی. کتنے سال تک؟ وہ 10 سال 20 سال نہیں، یہاں 100 سال کے آس پاس کا معاملہ ہے. ہوا کیا؟ اتنے فضائل علی کے دشمنوں نے بغض سے چھپائے اور علی کے دوستوں نے خوف سے چھپائے، مگر ابھی بھی اتنے فضائل ہیں علی کے، اتنے فضائل ہیں. وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کس سے آیا؟ معاملہ کچھ اور ہے. یہ وہ وجود ہے جو کل کا کل ایمان ہے. میں اگر مومن ہوں اس کی وجہ سے ہوں، اور اگر یہی نہیں ہے میرے وجود میں، اور اچھا یہ جتنا میرے وجود میں بڑھتا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی ایمان بڑھ رہا ہے، اور جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا میں حزب الہی میں شامل ہوتا چلا جاؤں گا، اور جب میں حزب الہی میں جاؤں گا تو خود بخود ان حدود الہی کی حفاظت کرنا شروع کر دوں گا. اب آپ رک سن کے رکے گا، اب جو بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہیں یا بہت سارے لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، ارے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس وجود کا ہے جس نے میرے وجود کو سرشار کیا ہوا ہے. اب آپ چاہے جتنا بھی میرے خلاف کام کر لیں، معاملہ رکنے والا نہیں ہے. معاملہ یہ میرا ہے ہی نہیں بھائی، مجھے جواب دینا ہے. آپ کو اپنے اولیاء کو جواب دینا ہوگا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، کیا کر رہا ہے یہ ممبر پر یہاں بیٹھا ہوا کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر، ہم تمہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہم تمہیں ڈال پاؤنڈ بھیج رہے ہیں، تم اس کو روک نہیں پا رہے، یہ کیا کر رہا ہے آخر؟ تم اپنے اولیاء کو خوش کرو، میں اپنے ولی کو خوش کروں گا. مجلس حسین ہے، حسینیت ہے ہی اس لیے کہ وقت کے یزید کو بے نقاب کرے. وہ مجلس بے نقاب نہیں کرے گی تو تمہیں کون بے نقاب کرے گا؟ تم جو صفوں میں گھسے ہوئے ہو، تم جو صفوں میں گھسے ہوئے ہو، ولایت ولایت ولایت، ایک ڈیفینیشن بتاؤ ولایت کی، کیا کسی ولایت کہتے ہیں؟ تم ولایت بتاؤ گے؟ ولایت اتنی آسان ہوتی تو تم بھی اپنی گردنیں لے کر بی بی زینب کی حفاظت کر رہے ہوتے.
کربلا
کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا
کربلا کا ہے
غم بس خدا کا ہے،
علی کا درد زندگی
غلام یار کی مار ہے،
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. وہ اس میں گھبرانا کیسا؟
آپ گھبرا رہے ہیں، آ جائیے، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں،
آپ بھی علی کے ماننے والے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو علی کی ولایت کا بغض والا، دیکھیں آپ کا ایمان میرے سے زیادہ ہو سکتا ہے، میرا کم ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ جس طرح مولا کو معرفت کریں، ہو سکتا ہے میری معرفت کم ہو، لیکن بہرحال دونوں کو علی سے محبت تو ہے، تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مشکل وہاں ہے جہاں آپ ولایت کے دشمنوں کے ساتھ مل کر قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں، قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ دراڑے ڈال رہے ہیں. جو مجلس سنتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہی ماتمی ہے، وہی عزادار ہے، وہی علم اٹھاتا ہے، وہی سارے کام کرتا ہے. آپ کیوں کلاسیفیکیشن کرتے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بولا جا رہا ہے،
آپ پریشان نہ ہو. میں نے پہلے بھی بہت کچھ کہہ دیا اور اتنی تڑپ ہو رہی ہے بھر جگہ بہت ساری تڑپ رہی ہے قوم. تڑپیں بھائی تڑپیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نا. جب تک تڑپیں گے نہیں تو ہمیں نظر کیسے آئے گا آپ منافق ہیں یا مومن ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ جو تڑپ رہا ہے ہمیں پتا چل رہا ہے, وہ اچھا یہ بھی ہے, ہاں اچھا یہ بھی ہے, اچھا فلانے شہر میں یہ لوگ بھی ہیں تھوڑے تھوڑے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر مشکل نہیں ہے جانے, مطلب میں نے پہلے بھی کہا نزدیک آ چکا ہے وقت ظہور کا اور اب ظہور کے انتظار میں اب مصلحتیں نہیں ہو سکتی. اب کتنی قربانیاں دیں گے ہم اپنے, ہمارے کتنے لوگ اسیر ہیں, کتنے گھر والے بیچارے پریشان ہیں, کتنی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں ہمارا باپ کب آئے گا, کس جرم میں اسیر ہے, کیا غلطی ان سے ہوئی ہے؟ صرف کے حسین کے ماننے والے ہیں, صرف ولایت کے ماننے والے ہیں, حق پہ زندگی والے ہیں, یقیناً امتحان ہے ان کا, وہ خدا ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. لیکن خوب یہ کاروان بڑھتا رہنا چاہیے, آگے بڑھتے رہے اور یہ معاملہ بڑھتا رہے, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. عزیزان محترم میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ قوم جو خدا نے کہا حدیث روایات اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, کیا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی خدا اس کو نہیں بدلے گا. جب ہم خود ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے اپنے ہی لوگوں کو, اور میں یہاں آپ کو جملہ دے جاؤں جبکہ ہمارے اساتید نے بڑی سختی سے منع کیا کہ ان کو بیان نہیں کیا, اور وہ مگر کیا کریں, حدیث ہے آخری زمانے میں جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ولایت کا منکر ہے وہ پہچانا جائے, نہیں, آخری زمانے کے فتنے مومن کو صاف کرنے کے ہیں کہ اگر یہ صحیح مومن ہے تو رک جائے گا اور اگر ذرا سی بھی گڑبڑے تو گر جائے گا. آخری زمانے کا فتنہ ہے ہی ہماری چیکنگ کا, ہم میں سے چیک کیا جا رہا ہے کون ہے وقت کے امام کا, کون اپنی خواہشات پر ہے, کون اپنی دکانوں پر ہے, کون اپنے تعبودی نظام پر ہے. اصل مومن جس جو خدا اور اللہ کے رسول اور اس کے ولی کے لیے ہے وہ کون ہے. سخت ہے معاملہ, آسان نہیں ہے, یقیناً سخت ہے, ہمیں بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں, لیکن کیا کریں, ہمیں جو بھی مشکل ہوگی ہم تو نادے نہیں پڑھ کے نکل جائیں گے اور کیا ہوگا, وہ مشکل کا حل ہی سے مشکل کشا علی ہے. اور ویسے بھی وہ سبت جعفر کے وہ وقت آ ہی گیا کہ جب علی سے ملنا تھا, ساری زندگی علی علی کرتے رہے, اب تو وقت ملاقات آ گیا ہے تو اب کیسا ڈرنا. تو خوف صرف خدا کا ہے, کچھ نہیں, خدا کی بارگاہ میں نہ ہو کہ پہنچے تو شرمندہ ہو, یہی ہے وہ روح ایمان. ظالم مطلب یہ دنیا کی گھبراہٹ تھوڑی ہے, یہ روح ایمان جب اس بے الہی کے اندر آتی ہے ان کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے کہ خدا راضی رہے میرے اسلام سے, اور جب یہ وجود میں آ جاتی ہے تو پھر یہ صرف خدا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دنیا سے, پھر یہ نہیں کہ یہ ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے, تو پھر یہ نہیں سوچتا, ایسا نہیں کریں گے کہ جی وہاں پر جہاں پر مطلب اصل تاغوت ہے وہاں ٹیکنالوجی بھی ہے, وہاں علم بھی ہے, وہاں دنیا بھی سب کچھ ہے تو کچھ وہاں سے لے لیں, نہیں, جو چیز وہ الگ بات ہے, امام کہتے ہیں جو جہاں سے ملے لے لو اس کو اپنے, لیکن اس طرف نہیں جا رہے کہ چلو کچھ تعلقات بنا لیں کچھ معاملات طے کر لیں, نہیں, حدود الہی کو توڑ رہے ہیں وہ, انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اپنے آپس میں, تمہارا ذرا سا جڑنا تمہیں حزب الہی سے باہر نکال دے گا, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو حزب اللہ کا ہے جو اللہ کے لیے گروہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے, وہ کہیں کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا کہ تھوڑا ان سے بات کرنا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس دور میں کہاں کھڑے ہیں, اور یہ پاکیزگی باطن کی بہت ضروری ہے. دیکھیں ایمان وجود سے ہے, اور وجود جتنا صاف ہوگا باطن یہ ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا. جس نے خدا کی بارگاہ میں سجدے تلانے کیے یہ ایمان اس کا قوی ہوتا چلا جائے گا. جس نے مولا کائنات کو دیکھا
اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان کا ایمان تاریخ میں بڑا ہوا ہے، اور ان سب کے ایمانوں کے مرتبے ایسے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ حضرت ابو ذر کا کیا ایمان تھا، حضرت سلمان کا کیا ایمان تھا، اور دونوں کے لیے وہ اس کے ایمان کو پہچانتے یا اس مرتبے کو پہچانتے، تو دونوں ایک دوسرے کو کچھ کر بیٹھتے. کیوں؟ کیونکہ ظرفیت اور وجود کے ساتھ ایمان لبریز ہے. ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ یہ ایمان ہمارے وجود میں شامل ہو جائے، اور یہ صرف مسجد میں رہنے سے نہیں ہوگا، امام بارگاہ سے نہیں ہوگا، اپنی زندگی کے ہر حصے میں، گھر میں، بازار میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ یہ مومن مومن رہے. یہ مولا کائنات رات کو جا رہے ہیں، ابن عباس سے بھی روایات ہے، روایت مختلف ہے کہ رات کو مسجد کوفہ نماز پڑھ کے نکلے، امام پلٹے، امام نے کہا کون ہے؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام قریب آئے، امام ان کو غور سے دیکھنے لگے، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے میرے شیعہ ہو، میں شیعوں کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. شیعوں کی نشانیاں کیوں؟ کیونکہ امام کا شیعہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے بھائی. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، ایسا نہ ہو جہاں رہتا ہو لوگ اس سے خوش رہتے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ دوسروں کے ساتھ تو اور اچھا پیش آنا چاہیے تاکہ وہ پوچھے بھائی کس مذہب کے ماننے والے ہو، کس عقیدے کے ہو، بڑا زبردست عقیدہ ہے تمہارا، تم تو ہمسائے کا اتنا خیال رکھتے ہو، تم تو ہمسائے کو اتنا پوچھتے ہو. اور کیوں نہ پوچھے کہ جہاں حضرت سیدہ رات کے اندھیروں میں اپنے 40 ہمسایوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں. ہم کتنا اپنے ہمسائے کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ بس مسئلہ سارا یہی ایک مرحلہ رہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے. عزیزان محترم، بہرحال مقام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھ جاتا ہے، کاروان چل رہا ہے، مختلف مقامات پر یہ اسیران کربلا، ایک عجیب سی کیفیت اور عجیب سی حالت ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال کچھ مراحل تک پہنچوں مصائب کے، لیکن کچھ جگہ سے مصائب آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو شاید کچھ منٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے جو ان اسیروں میں تھے. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ عام لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مولا کی حکومت کے دور میں جب رات کو کاروان، دن میں کاروان پہنچتا ہے کوفہ، تو انتظار کرایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مستورات ہیں اہل بیت کی، یہ رات کی تاریکی میں شہر میں داخل ہوں، مستورات ہیں، باحجاب ہیں، اماریاں لگی ہوئی ہیں، پھر بھی رات ہو، کتنا انتظام ہے پردے کا. مگر 61 ہجری میں کیا ہوا کہ جب یہ کاروان پہنچا، رات کو پہنچا، کہا دن کا انتظار کرو، کہا جب تک لوگ جمع نہ ہو جائیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر نہ ہو. کیسے پڑے آدمی اور کیسے سن، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ لوگ؟ ظلم اس سے بڑا، یہ تو ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو کہ اہل بیت رسول کو باغی کہہ کے پکارا جائے. بھائی ایک باغی ٹولہ تھا جو مر گیا اور یہ اس کے اسیر ہیں. اللہ، یعنی دیکھنے والے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے بڑا، کیسے دیکھ رہے ہیں، کس طرح اس بچی کو دیکھ رہے ہیں، کیا نگاہیں ہیں ان لوگوں کی. کوفہ کی تنگ گلیاں اور یہ اہل بیت کا رہا. کن لائنوں کے درباروں میں وہ یہ کھڑی ہوئی ہے بی بی یہاں. عجیب منظر کشی ہے کہ یہ اسیر کھڑے ہوئے لوٹے ہوئے خاکوں میں ڈوبے ہوئے گلے خشک آنسو پھر بھی ٹپک رہے سر بریدہ رکھے ہوئے سر رکھے ہوئے ابن زیاد سر کس حال سے یہ مائیں اور بہنیں ان سروں کو دیکھ رہی ہیں کہ کیا مقام کیا شان تھی کس طرح یہ کاروان چلتا ہے اترتا ہے اٹھتا ہے اور یہ کیا شان ہے. وہیں ایک ماں کی نگاہ ایک جوان پر بھی پڑ سکتی ہے, وہ جوان کہ جو اپنے خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر ہے, اس جوان پہ ماں بھی دیکھ رہی ہے, اس جوان کو وہ بہن بھی دیکھ رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا یاد آتا ہوگا, پھٹ جاتا ہوگا کلیجہ علی اکبر علامہ دشان حیدر جوادی بیان کرتے ہیں راوی نے کہا کہ جب حضرت علی اکبر خیموں سے ودا ہو کر نکلنا چاہ رہے تھے تو کہتے تھے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا, یہ نکلنا چاہتے تھے مگر پھر اندر چلے جاتے تھے, پھر نکلتے تھے پھر اندر چلے جاتے تھے. تو کہتا میں نے کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ لیتی ہے. نہ جانے بہرحال حضرت علی اکبر آئے ودا ہو کر آئے اپنے بابا سے رخصت لی چلنا شروع کیا, دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے, کہا کیا, کہا مہلن مہلن یا بنیا آہستہ چلو میرے بیٹے, کہا بابا ابھی تو مل کر آ رہا ہوں. امام نے کربلا میں کہیں پر بھی نفرین نہیں کی, صرف علی اکبر کے جانے کے بعد کی ہے. کیوں؟ کیونکہ سخت ہے جوان بیٹے کا دنیا سے جانا. امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہونا جتنا ممکن ہو مجھے دیکھتے جانا. علی اکبر گئے, میں بھر آپ مصائب سن چکے ہیں ایام میں, علی اکبر گئے, علی اکبر واپس آئے, پانی کی طلب کی, علی اکبر جانتے تھے پانی تو ہے ہی نہیں, طلب کیا کرنا, بس باپ سے محبت تھی. والد محترم میرے مولا نے بھی کہا علی اکبر جاؤ دیر ہو رہی ہے, بہت جلد تمہیں تمہارے جد سیراب کریں گے. بس مرثیہ کے ایک جملہ پڑھنا ہے میں نے آپ کو, اور بہرحال آپ سے تماشے دعا. حضرت علی اکبر گئے, دردناک مراحل ہیں بہت زیادہ, ہم پڑھ نہیں سکتے, بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال جو شعرا نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ترسیم کر لیں. حضرت علی اکبر لڑتے رہے اور بہت بہادر تھے, لڑے, لیکن بہرحال فراق پر جب ضربت لگی نا تو علی اکبر گھوڑے پر گر گئے, گھوڑے پر سہارا لیا. اب جو سواری تھی نا وہ چاہتی تو یہی تھی کہ خیموں کی طرف جائے, مگر وہ خیموں کی طرف نہ جا سکی, وہ دشمن کی طرف چلی گئی. مقتل کے جملے ہیں کہ تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر, جہاں جہاں سے یہ گزر رہا ہے وہاں وہاں لگتی جا رہی ہے, لگتی جا رہی ہے. اور اسی حالت میں علی اکبر نیچے آ گئے. بابا کو کہا آخری سلام. امام جب تک پہنچے علی اکبر کی سانس, علی اکبر آخری مراحل پہ. امام حسین نے آ کر علی اکبر سے کوشش کی لیکن جواب نہیں آ رہا. بعد میں کہا امام نے بڑے قریب آ کر علی اکبر کو سنا, علی اکبر نے کچھ کہا لیکن خون میں تر, سینے میں نیزہ اور برچی کا پھل ٹوٹا ہوا. ایک مرثیہ ہے صرف امام حسین, علی ولدی ولدی علی, علی ولدی ولدی, اے علی میرے بیٹے, اے علی میرے بیٹے. مگر حضرت علی اکبر کی کوئی آواز نہیں آئی. یہاں باپ علی کو پکارتا رہا مگر علی کی کوئی آواز نہیں آئی. یہی حسین کا مرثیہ ہے کربلا کا, جو حسین اپنے پورے وجود سے کہہ رہا ہے علی ولدی. اور پھر مقام آیا, میرے مولا نے کہا اے بنی ہاشم کے جوانو آؤ, علی اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ. اب علی اکبر کا جنازہ جا رہا ہے اور امام حسین ماتم کرتے ہوئے چل رہے ہیں.
جہاں مجلس ماتم مددگاری ہو رہی ہے, پرہیزگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو.